مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کتنا بڑا بادشاہ ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت جو ہے وہ کس کی ہے اللہ کی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جو جھوٹے دین والے ہوں گے جھوٹے مذہب والے ہوں گے جنہوں نے خدا کی حاکمیت خدا کی بادشاہت کو دل سے تسلیم نہیں کیا بڑے نقصان میں رہے کسی حکومت میں بھی کوئی آدمی رہتا ہو کسی ملک میں بھی کوئی آدمی رہتا ہو آدمی اس حکومت کا وفادار اس کا فرمانبردار اس کو رہنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری حکومت میں رہے میری بادشاہت میں رہے میرے آسمان کے نیچے اور میری زمین کے اوپر رہے اور میری بادشاہت کو تسلیم نہ کرے تو بتائیے وہ خسارے میں نہ رہے حکومتیں جب بنتی ہیں جو حکومتوں کے مخالف ہوتے ہیں ان کی کہاں خیر ہوتی ہے وہ بھاگ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کر سیاسی پناہیں حاصل کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ بھئی فلاں کی حکومت جو ہے اب ملک میں ہو گئی ہے اور وہ میرا مخالف ہے کسی ملک میں کسی کی حکومت میں رہنا یا تو آدمی نکل جائے وہاں سے بھاگ جائے اور اگر وہاں رہتا ہے تو اس کا وفادار شہری بن کر رہنا یہ ایک بالکل قرین قیاس اور عین عقل سلیم کے مطابق بات ہے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ جس دن قیامت قائم ہوگی باطل والے جو ہیں جھوٹے دین والے جھوٹے مذہب والے جھوٹے عقیدے والے جن کی تصورات صحیح نہیں ہیں وہ بڑے خسارے میں رہیں اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں میری حکومت پسند نہیں ہے تو بھاگ جاؤ چلے جاؤ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اے انسانوں اگر تم میں طاقت ہو کہ تم میری بادشاہت سے نکل جاؤ، فانفذوا جاؤ نکل جاؤ، آسمانوں سے باہر ہو جاؤ، زمین سے اتر کر کسی اور جگہ چلے جاؤ، اگر تم بھاگ سکتے ہو، کوئی اور جگہ تمہارے لیے ہے میری بادشاہت کے علاوہ تو تم کر سکتے ہو، لیکن ہم تمہیں بتا دیں لا تنفذون الا بسلطان، تم کہاں جا سکتے ہیں؟ اب دیکھ لو روس سے لوگ بھاگتے ہیں، امریکہ سے پناہ لے لیتے ہیں، امریکہ سے کوئی بھاگے گا کسی اور ملک میں پناہ لے لے گا، کسی اور ملک سے بھاگے گا کسی اور ملک میں پناہ لے لے گا، لیکن اللہ سے بھاگ کر آدمی جائے گا؟ جب رہنا اللہ کی حکومت میں ہے، اللہ کی بادشاہت میں ہے، اور پھر انسان کبھی سوچ لیا کریں، چکی کے دو پارٹ ہیں یہ، اوپر آسمان اور نیچے زمین، درمیان میں آدمی، جو دانا چکی کے دو پارٹوں میں آ جائے اس کی خیر کہاں؟ وہ تو چکی چلانے والے پر ہے، جب وہ چکر دے دے گا کوئی اس کو ایک دفعہ گھما دے گا وہ دانا پس جائے گا، دے دے گا۔ کیا انسان اس طرح سے خدا کے قبضے میں نہیں ہے جیسے دانا چکی کے دو پارٹوں کے درمیان آ جائے تو قبضے میں ہوتا ہے؟ کتنا بدبخت ہے وہ آدمی جو خدا کی زمین پر رہتے ہوئے بالکل بے فکر ہو کر، اسے ڈر ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ لوگ اٹھیں گے، جو اپنی نیند سوتے ہیں، اپنی مرضی سے جاگتے ہیں، یہ ہے ہی نہیں خیال کہ کسی کی بادشاہت ہے، کسی کا کنٹرول ہے، کسی نے میرے بارے میں کچھ پروگرام بنایا ہے، جب دل چاہتا ہے سو جاتے ہیں، جب دل چاہتا ہے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جو دل میں آتا ہے کھا لیتے ہیں، جو دل میں آتا ہے کر لیتے ہیں، بالکل انہیں یہ خیال ہی نہیں ہے کہ کوئی خدا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ فرمایا کیا ہوگا؟ ہم قیامت کے دن یہ کہیں گے وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، دنیا میں تم نے مجھے یاد نہیں کیا، آج میں تمہاری پرواہ نہیں کروں، بچانا تو مجھے ہی تھا نا، اگر کسی کو بچائے تو اللہ بچائے، کوئی دوسرا بچانے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہ بات بیان فرمائی کہ جب ہمارا عذاب آیا اور لوگوں کو سہارے تھے، کسی کو اپنے اسلحے کا سہارا، کسی کو اپنے پیر کا سہارا، کسی کو اپنے مرشد کا سہارا، کسی کو اپنی بلڈنگ کا سہارا، کسی کو قلعے کا سہارا، کسی کو غار کا سہارا کہ میں ایسی محفوظ اور مضبوط جگہ میں ہوں، ہمارے جب ہم پکڑنے پہ آئے کوئی چیز نہ بچا سکے۔ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا بل ضلوا عنہم وذلک افکہم وما کانوا یفترون۔ فلولا نصرهم، پھر کیوں نہ مدد کی ان کی، کنہوں نے؟ جنہوں نے خدا کے علاوہ اوروں کو پکڑ رکھا تھا، بنا رکھا تھا کہ یہ مجھے چھڑا لے، انہوں نے ان کو خدا کے قرب کا ذریعہ سمجھ رکھا تھا، جب ہم نے رگڑا دیا تو کیوں نہ پھر ان کو چھڑا لیا۔ فبا اغنت عنہم آلہتہم اللتی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آ گیا، جن کو وہ پکارا کرتے تھے کہ یہ بچانے والا، وہ ایسا کرنے والا، وہ ایسی کرنے والا، جب ہمارا حکم آ گیا، فما اغنت، کسی نے کوئی ان کو فائدہ نہیں۔ تو فرمایا میں وہ ذات ہوں جس کی ساری کائنات پر بادشاہت ہے، جس نے اس کا احساس نہ کیا وہ جھوٹا ہے، وہ غلطی میں ہے، وہ دھوکے میں ہے، اور ایسے دھوکے والا بہت ہی خسارے میں رہے گا۔ اس وقت ہیبت کا یہ عالم ہوگا بترا کل امت جاسیا، تو جسے دیکھے گا گھٹنوں کے بل اوندا پڑا ہے، جیسے بے ہوش ہے، جیسے اسے نشہ پی رکھا ہے، لوگوں کا حال یہ ہو۔ چنانچہ آپ نے یہ دیکھا ہی ہے نا، جب زلزلے آتے ہیں جب اور کوئی ایسی آفت آتی ہے اور چھوڑیے اگر سانپ نکلا ہے, اچانک سانپ نکلا ہے پھر آدمی کیسے بھاگتا ہے, اسے کوئی چیز یاد نہیں رہتی. سانپ کو دیکھ کر نہ اسے دولت یاد رہتی ہے نہ اسے کوئی اور چیز یاد رہتی ہے, اس طرح سے وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے. تو جب انسان دیکھتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے تو پھر انسان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن بھاگ کر جہاں کہاں جا سکتا ہے, کوئی جانے کی جگہ نہیں. فرمایا ہمارا تو وہاں یہ عالم ہوگا کہ جب ہم سور پھونکیں گے تو لوگ اٹھیں گے تو اس قدر دہشت والی ہوگی, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگو تم تو ان زلزلوں سے ڈرتے ہو جو شہروں کو ہڑپ کر جاتا ہے, بالکل نگل جاتا ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اصل زلزلہ تو وہ ہوگا جو قیامت کو آئے. یوم ترونھا کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها. اس وقت ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی, اگر حاملہ ہے تو حمل گر جائے گی, کوئی کسی کو ہوش نہیں ہوگی. جب خدا تعالیٰ کا وہ وقت آئے گا کسی کو کوئی ہوش نہیں ہوگی. وترا کل امت جاسیا, تم دیکھو گے کہ ہر آدمی جو ہے منہ کے بل گرا پڑا. کل امت تدعا الی کتابھا, ہم کہیں گے آ تیری مثل نکل رہی ہے. آپ نے دیکھا نہیں عدالتوں میں, اللہ آج کل تو میلے لگے ہوئے ہیں, کھڑے انتظار میں ہیں, پتہ نہیں کب آواز پڑ جائے. اور جب آواز پڑ جاتی ہے خود بھی دوڑتا ہے, آؤ وکیل کو بھی بلا رہا ہے, ساتھیوں کو بھی بلا رہا ہے, آؤ جی آواز پڑ گئی. فرمایا کل امت تدعا الی کتابھا, ہر آدمی ایک ایک فرد ہر امت کا ہر جماعت کا بلایا جائے گا, آ تیری چٹھی اب نکل آئی ہے, تیری فائل اب آ گئی ہے, تیرا کیس اب پیش ہو گیا ہے, آ اپنا آ کر حساب. اور خدا اعلان کرے گا الیوم تجزا ما کنتم تعملون, آج تمہیں اسی چیز کا بدلہ ملے گا جو تم نے کیا ہے, تمہارے سر کو چیز تھوپ بھی نہیں جائے. یہاں دنیا کی عدالتوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ کیس بالکل جھوٹا ہے, اس کی مجھ سے دشمنی ہے, میری اس کی پرانی مخالفت ہے, اس نے کیس بالکل جھوٹا بنایا ہے, پولیس میری دشمن ہے, مقدمہ کرنے والے میرے دشمن ہیں. سچ بھی ہوتا ہے جھوٹ بھی ہوتا ہے, لیکن فرمایا کہ نہیں, اور پتہ بھی نہیں لگتا دنیا میں عدالتوں میں. اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنا مقدمہ لے کر میرے پاس آتے ہو, تم اپنا مقدمہ لے کر میرے پاس آتے ہو, اگر کوئی اپنی چرب زبانی سے اپنی قوت استدلال سے غلط فیصلہ اپنے حق میں کروا لے, غلط فیصلہ اپنے حق میں کروا لے, میں وہ زمین اس کو دے دوں جس کا مقدمہ تھا, وہ مکان اس کو دے دوں, وہ مال اس کو دے دوں جس کے بارے میں مقدمہ تھا. فرمایا وہ اپنے لیے حلال نہ سمجھے کہ یہ میرے لیے حلال ہو گیا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا. دنیا میں عدالتوں کو دھوکہ لگ سکتا ہے, ججز جو ہیں مغالطے میں آ سکتے ہیں, حقیقت اصل فیصلہ جو ہے وہ خدا کرے گا. چنانچہ خدا اپنا دربار لگائے گا, خدا کی عدالت لگے گی, اس وقت یہ اعلان ہوگا الیوم تجزون ما کنتم تعملون, کوئی ظلم نہیں ہوگا, جو تم نے کیا ہے اسی کا بدلہ تمہیں ملے. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق, یہ جو تمہاری فائل اب نکلی ہے, یہ جو تمہاری مثل اب پیش ہو رہی ہے, ھذا کتابنا, یہ ہم نے تیار کروائی. ینطق علیکم بالحق, تمہارے بارے میں ٹھیک ٹھیک بولے گی, جو تم نے کیا ہے وہی یہ کہے گی, کوئی غلط بات اس کے اندر نہیں آئے. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون, جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے ہم لکھوا لیا کرتے. اب بتائیے ہے ہمارا اس پر ایمان؟ اللہ, یہ قرآن کی آیت ہے, انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون, جو تم عمل کرتے تھے ہم لکھوا لیا کرتے. اسی وقت ہمارے لکھنے والے جن کو کوئی طرفداری نہیں ہوتی, جو کسی پارٹی میں نہیں ہوتے, تعصب ان کو نہیں ہوتا فرشتے خدا کے. اب فرشتے کو کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے اور کسی سے کیا دوستی ہو سکتی ہے؟ وہ تو اللہ کی طرف سے بالکل نیوٹرل غیر جانبدار, جو صحیح چیز ہوگی وہ لکھے گا, جو آپ بولیں گے وہ لکھے گا, جو آپ کریں گے وہ لکھے گا, اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون, جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے ہم لکھوا لیا کرتے. یہ ہے اسلامی حکومت کی بنیاد. اسلام جب حکومت بناتا ہے تو پہلے ذہنوں کو تیار کرتا ہے, اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ڈنڈا تیار کیا جاتا ہے. ڈنڈا اسلام بھی تیار کرتا ہے لیکن پہلے ان کے ذہنوں کو تیار کرتا ہے, پھر جو بگڑے ہوئے ذہن والے ہیں نہیں ٹھیک ہونے والے پھر ان کے لیے ڈنڈا بھی استعمال کرتا ہے. اور آپ حیران ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کسی کو بھی زنا کی سزا ملی وہ اس کے اپنے اقرار پر ملی, کبھی کسی گواہی پر کسی کو زنا کی سزا نہیں. عورت آئی اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے مجھے پاک کرو. کسی نے دعویٰ نہیں کیا, کسی نے شکایت نہیں کی, کوئی کیس نہیں آیا. عورت آ کر خود کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ میں گناہگار ہو گئی ہوں مجھے پاک کرو. اسی طرح سے آدمی آ رہا کہ یا رسول اللہ میں نے گناہ کر لیا ہے مجھے پاک کرو. اب یہ کیا چیز تھی؟ اب سوچیں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے ہم جھوٹی قسمیں کھا کر بری ہونے کی کوشش کرتے ہیں, جھوٹے گواہ کھڑے کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا تیاریاں کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم اس سچ کو جھوٹ بنا دیں اور اس جھوٹ کو سچ بنا دیں. اس طرح سے ذہن تیار کیے, اس طرح سے ذہن تیار اسلام کرتا ہے کہ خدا کا خوف دلوں میں ہوتا ہے اور اصل کنٹرولر وہ ہوتا ہے. وہاں سی آئی ڈی کام نہیں کرتی کہ جس کے ڈر سے کوئی گناہ سے بچے, وہاں تو خدا کا خوف, خدا مجھے دیکھتا ہے. اللہ اکبر, یہ کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہو کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے. دیکھیے جب یہ تصور ہوگا آپ کی دو زندگیاں نہیں ہوں گی, پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں تو جی آپ کو اس کی گھر کی زندگی سے کیا, گھر میں وہ جو مرضی کرے. آپ اس کی تقریر سنیں جب وہ اسٹیج پر آتا ہے تو کیا گل کھلاتا ہے. ہاں اسلام, اللہ اکبر, مسلمان پلیٹ فارم پر کھڑا ہے, دکان پر بیٹھا ہے, تنہائی میں اکیلا اپنے گھر میں ہے, کہیں بھی ہو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں دنیا کے قانون سے بچ بھی گیا اللہ کی نگاہ سے تو نہیں بچ سکتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر وقت اللہ مجھے دیکھتا ہے, ہر وقت اللہ میری باتوں کو سنتا ہے. یہ خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے جو ان کو گناہ نہیں کرنے دیتا, اور اگر کبھی غلبہ ہو جائے, شہوت کا گناہ ہو جائے تو پھر ان کو چین نہیں آتا, رونے لگ جاتے ہیں, اور جب تک خدا سے بخشوا نہیں لیتے ان کو سکون اور اطمینان نہیں. اب اگر ایسے ماحول میں حکومت بن بھی جائے تو حکومت کا کام کتنا آسان ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں یہی کوتاہی ہے کہ اصل جو تبلیغ ہے دین کی یہ بالکل نہیں. جب تک زہد لوگوں کو یہ پڑھایا نہ جائے, ان کے ایمان درست نہ کیے جائیں, ان کو تعلیم نہ دی جائے, اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہ سنائی جائیں کہ دیکھو یہ دنیا میں جو قانون ہے یہ بالکل عارضی ہوتا ہے, اصل جو تمہارا مقدمہ ہے وہ خدا کے پاس جا کر پیش ہوگا. یہ دنیا میں مقدمات, دنیا میں فیصلے, یہ سب وقتی ہیں, عارضی ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں, صحیح بھی ہو سکتے ہیں, لیکن مالک یوم الدین, اصل انصاف کا دن, عدل کا دن وہ آئے گا جب خدا کے سامنے جا کر کھڑے ہو. یاد رکھیے گا جس کے دل میں یہ خوف نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے وہ بے شک نمازیں پڑھے, وہ روزے رکھے, وہ جو مرضی کرے. اسلام کہاں ہے؟ اسلام نہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور بہت دفعہ یہ بات قریباً ہر جمعے یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ اصل دین, اصل ایمان وہ ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے. یہ تو اس کے مظاہر ہیں,
آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، آپ قربانی دے رہے ہیں، آپ واعظ کر رہے ہیں، لیکن ایمان اصل میں کیا ہے؟ وہ دل میں ہو. کیا آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ آپ خدا کو زندہ سمجھتے ہیں؟ آپ خدا کو موجود مانتے ہیں؟ آپ کے دل میں یہ تصور ہے کہ خدا مجھے دیکھتا ہے، خدا مجھ سے حساب لے گا؟ اگر یہ خوف آپ کے دل میں نہیں ہے، کیا کرے گی نماز؟ کیا کرے گا روزہ؟ کیا کرے گا کوئی اور عمل؟ عادت ہے، بیماری ہے، لگ گئی کسی کو لگ. راجے دیکھ لیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہندو عبادت نہیں کرتے، ہندو تپسیا نہیں کرتے، اپنی عبادت نہیں کرتے. عیسائی اپنے گرجوں میں یا اور اپنے عبادت خانوں میں، وہاں عبادت نہیں کرتے. ہر مذہب والا عبادت کرتا ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ ایسے ہی مسلمان بھی عبادت کر لیتے ہیں، لیکن جسے ایمان کہتے ہیں، خدا کا خوف وہ کسی کے دل میں ہو. اور اصل چیز وہ ہے، جب وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ احساس پیدا ہو جاتا ہے، تب جا کر آدمی جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے. اور یہ نماز کا بھی فائدہ جبھی ہے جب آپ کے اس تصور کو تقویت حاصل ہو، جب آپ کا خدا کے بارے میں یقین بڑھے، تو سمجھو کہ نماز ہے. اب مثلا شروع میں تو آپ اٹھے، نماز میں کھڑے ہو گئے، لیکن اگر مہینے کے بعد، دو مہینے کے بعد آپ کو نماز پڑھتے پڑھتے سچ مچ یہ معلوم ہونے لگ جائے کہ میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں تو اللہ کے دربار میں آ گیا ہوں، اور پھر آپ کا دل اس میں وہ لذت محسوس کرے، سمجھے گا کہ آپ کی نماز ٹھیک ہو رہی ہے، آپ ترقی کر رہے ہیں، آپ کا کام جو ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے. اور اگر عادت ہے، آئے پڑھ کر چلے گئے، آئے پڑھ کر چلے گئے، آئے پڑھ کر چلے گئے، خدا سے دوستی لگی ہی نہیں، خدا سے تعلق پیدا ہوا ہی نہیں، سمجھو کہ نماز بالکل نہیں، سب بیکار. اور یہی تو وہ ہے، وہ جو قرآن مجید کی آیت میں ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آدمی کو بے حیائی کے کاموں سے اور عام برائیوں سے روکتی. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک آدمی روزانہ پانچ دفعہ خدا سے آ کر باتیں کرتا ہے، خدا سے آ کر ملتا ہے، بیوی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، بچے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، گھر بار کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر خدا کے گھر میں آ جاتا ہے، اور پھر خدا سے آ کر بات چیت کرتا ہے، خدا سے ہم کلام ہوتا ہے. اب اگر آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آہستہ 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 اس کے یہ تصور اس کے ذہن میں قائم ہوتا چلا جاتا ہے کہ ہاں ایک ذات ہے، اور پھر خدا کی طرف سے بھی اس کے دل پر عکس پڑنے شروع ہوتے ہیں، لائٹ پڑتی ہے، تجلیات پڑتی ہیں، جس سے اس کا قلب جو ہے وہ منور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کا خدا کے ساتھ تعلق قائم ہوتا چلا جاتا ہے. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر جس نمازی کی نماز قبول ہوتی ہے، وہ جب دکان پر جا کر بیٹھتا ہے، وہی نماز کا اثر اس کے دل میں ہوتا ہے. وہ کسی جگہ چلا جائے، وہی نماز کا اثر اس کے دل میں ہوتا ہے کہ جب وہاں مجھے خدا دیکھتا تھا تو یہاں بھی مجھے خدا دیکھتا. میں یہ دیکھیے نا، خدا تعالیٰ نے یہ پریکٹس کروانے کے لیے ہم نماز میں آ کر کھڑے ہو گئے، دیکھو بھائی دائیں بائیں نہیں دیکھنا، بالکل نگاہ سجدے کی جگہ سے آگے نہ جائے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے کچھ کہنا نہیں، کسی کو چھیڑنا نہیں، کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں. کیوں؟ خدا کے سامنے کھڑے ہو، خدا سے ہم کلام ہو رہے ہو، یہ تصور ہے. اب دیکھا نا، خدا کوئی آ گیا، اب آپ مسجد میں آئے تو خدا کوئی آ گیا مسجد میں، کہ خدا آپ کے سامنے بیٹھا ہے، یہ تصور ہی دلانا تو ہوتا ہے. نماز یہ تصور ہی تو دلاتی ہے خدا کا، کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب میں خدا کے قریب آ گیا ہوں، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں ادھر ادھر نگاہ نہ ڈالوں، میں کوئی بات نہ کروں، میں کوئی اور حرکت نہ کروں، خدا کے سامنے وہ کلمات پڑھوں، وہ باتیں کروں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، ایسی دعائیں کروں، ایسی چیزیں پڑھوں جو مجھے سکھائی گئی ہیں. تو یہ ٹریننگ اس کو باہر زندگی میں بھی کام دیتی ہے. یہی ہے اس آیت کا مطلب کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو نماز بن جاتی ہے وہ آدمی کو برائیوں سے روکتی ہے، اس کی حالت دن بدن درست ہوتی چلی جاتی ہے. اور یاد رکھیے گا، اسلام کی مثال، اس ایمان کی مثال بالکل صحت کی مثال ہے. توجہ توجہ سے دیکھیے گا، صحت کی مثال ہے صحت. کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، چھوڑیے ڈاکٹر کو، اپنے دل سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ صحت اچھی کیسے رہ سکتی ہے، صحت اچھی کیسے رہ سکتی ہے. صحت اچھی جبھی رہے گی کہ کچھ چیزوں سے آپ پرہیز کریں اور اپنی خوراک کا، اچھی خوراک کا انتظام کریں. اگر ایک آدمی گناہوں سے پرہیز کرتا ہے لیکن کھاتا کچھ، یعنی بری چیزوں سے، گندی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، بری غذا نہیں کھاتا لیکن کھاتا کچھ نہیں، وہ کبھی تندرست جاندار رہ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. اور اگر ایک بڑی اچھی غذا کھاتا ہے لیکن پرہیز بھی کوئی نہیں کرتا، بخار ہو تو کوئی پرہیز نہیں، کھانسی ہو تو کوئی پرہیز نہیں، بس پرہیزی کرتا رہتا ہے، اب اس کی خوراک کتنے بھی اچھی کیوں نہ ہو وہ کبھی تندرست نہیں رہ سکتی. صحت دو چیزوں کے ساتھ ٹھیک رہ سکتی ہے، ایک تو پرہیز کرے جو چیزیں مضر صحت ہوں، جو چیزیں مضر صحت ہوں ان سے پرہیز کرے، اور جو چیز جسم کو طاقت دینے والی ہو اس کو استعمال کرے. اسلام اور ایمان بھی بالکل یہی ہے، گناہوں سے بچے اور نیکی کرے. نیکی خوراک ہے اور گناہ جو ہیں وہ ایک پرہیز کی. لیکن ہم بالکل تو پرواہ نہیں کرتے، درد رکھنا، جو آ گیا تو آ گیا، جو کر لیا تو کر لیا، سب ٹھیک ہے، چلتا رہتا ہے. اللہ، میرے بھائیو، اگر احساس نہیں ہے تو ایمان نہیں. ایمان اصل میں اس احساس کا نام ہے، اس ایمان، اس کیفیت قلبی کا نام ہے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں، آپ کے دل میں کیا آتا ہے. اسی لیے حدیث میں ہے نا کہ جب آدمی نیک ہوتا ہے تو نیکی کر کے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اگر وہ کبھی گناہ میں آ جائے اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ بھی معاملہ پھر اس کے حساب سے کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے بعض دفعہ کسی جگہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے اور آدمی وہاں پھنس گیا، مثلا کہیں بیٹھا تھا، ٹی وی لگ گئی، اب وہاں گڑبڑ شروع ہو گئی، اب وہ بیچارہ جا بھی نہیں سکتا، یا کوئی اور اس قسم کی اور وہاں باتیں شروع ہو گئی، باہر نکل بھی نہیں سکتا، جا بھی نہیں سکتا، پھنسا ہوا ہے، بات دلے ناخواستہ وہاں بیٹھا ہے، اس مجلس کو وہ اٹینڈ نہیں کرنا چاہتا. اب جب خدا کی ڈائری لکھنے والے آتے ہیں کہ یہ جو خدا کے خلاف سازش ہو رہی تھی، اس سازش میں کون کون شریک ہے، نوٹ کرو ان کے نام، تو خدا کہتا ہے میرے اس بندے کا نام نوٹ نہ کرنا، یہ ان میں شریک نہیں، کیونکہ اس کا دل اس میں نہیں، یہ مجبوراً بیٹھا ہے، بات دلے ناخواستہ بیٹھا ہے، اس کا نام نوٹ نہ کرنا، یہ میرا مخالف نہیں. اور بعض دفعہ ایک آدمی وہاں جاتا بھی نہیں، اس گانے بجانے میں، اس سنیمے میں، اس گندے ماحول میں، اس سوسائٹی میں جاتا بھی نہیں جہاں خدا کی حدود توڑی جاتی ہے. کیوں نہیں جاتا؟ اس کی ڈیوٹی تھی، وہ بیمار تھا، کوئی اور مجبوری تھی، لیکن دل چاہتا تھا کہ ہائے موقع لگے تو کب پہنچ. جب ان گناہگاروں کی لسٹ بنتی ہے، جب ان کے نام نوٹ ہوتے ہیں، تو خدا کہتا ہے اس کا نام بھی نوٹ کر لو، جو دفتر میں کرسی پر بیٹھا اس کا نام بھی نوٹ کر لو، اس کے شوق کی چیز ہے، وہ بھی اسی میں شریک. یعنی یہ احساس ہی ہے کہ اگر آپ کے دل میں رجحان اس کی طرف ہو گیا تو آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا، اور اگر وہ احساس نہ ہوا تو کچھ بھی نہیں، بالکل بیکار ہے. دیکھیے، اگر آپ اپنی طبیعت میں کبھی اتار چڑھاؤ محسوس کریں تو سمجھے کہ آپ کے ایمان کا مد و جزر کام کر رہا ہے، آپ کا ایمان جو ہے وہ جوش میں آتا ہے، آپ کا ایمان اس میں ہے. اور اگر پتھر کے پتھر ہیں، جیسے پہلے تھے ویسے اب ہیں، جمعہ پڑھ کر بھی وہی حال، بغیر جمعہ پڑھے بھی وہی حال، نماز پڑھ کر بھی وہی حال، بغیر نماز کے بھی وہی حال، سمجھ لیں کہ پھر کوئی فائدہ نہیں، بالکل یہ مردہ ہو. دیکھیے، تندرست آدمی، اگر تندرست ہو آدمی، جو خوراک کھائے وہ لگتی ہے. تندرست آدمی دودھ پیے تو طاقت پیدا ہوتی ہے، اور بیمار آدمی دودھ پیے تو ساری بلغم بن جاتی ہے، ساری رات نیند نہیں آئے گی، کھون کھون کر کے گھر والوں کو بھی پریشان کرے گا، خود بھی روتا رہے گا کہ کاش میں دودھ نہ ہی، کیوں؟ وہ تندرست نہیں. اگر آدمی تندرست ہو خوراک اثر کرتی ہے، اگر ایمان درست ہو نماز فائدہ دیتی ہے، اور اگر ایمان درست نہ ہو تو جیسے بیمار کو دودھ بلغم ہی بن جاتا ہے، اس طرح سے وہ نماز اس کے لیے مصیبت ہی بن جاتی ہے، اس نماز کو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دل سخت ہو جاتا ہے. اور یہی فلسفہ ہے جو ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ حاجی کتنا سخت دل ہو کر آتا ہے. یہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا, یہ میں ہی نہیں کہہ رہا, آپ کے بھی تجربے میں یہ بات ہوگی کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ حج کرنے کے بعد آدمی کا دل پتھر ہو جاتا ہے. الا ماشاء اللہ, کوئی ہزار میں سے ایک آدھ ہوگا جس کا دل نرم ہو جائے, اس کے دل پر کچھ رقت تاری ہو, ورنہ دل جو ہے پتھر ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حج بہت بڑی تونک ہے, حج بہت بڑی اعلیٰ غذا ہے, بہت اعلیٰ خوراک ہے, بڑی طاقتوری چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حج کرنے کے بعد آدمی ایسے دھل جاتا ہے گناہوں سے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا, آج پیدا سب خطا گناہوں کا صاف ہو جاتا. اور اگر یہ اثر نہ ہو تو پھر یہ حج ببال جان بن جاتا ہے. پھر وہ اگر اس نے 15-20 ہزار روپے حج پر خرچ کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو بالکل جیسے الیکشن والا. اب الیکشن ہوتے ہیں نا, لوگ 2-3 لاکھ خرچ کر دیتے ہیں اور پھر جب کرسی مل جاتی ہے تو پھر وہ 2-3 کروڑ وصول کر کے چھوڑتے ہیں, ورنہ کرسی کو چھوڑتے ہی نہیں جب تک اس کے بدلے میں 2-3 کروڑ وصول نہ کرتے. بالکل حاجی بھی یہی کام کرتا ہے, اگر 15 ہزار لگایا ہے تو آ کر 15 لاکھ وصول کر کے چھوڑے گا کہ وہ حاجی کیا ہوا جس کی ڈبل اور کئی ڈبل قیمت نہ اس کی بھی وصول. آدمی کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لیتا رہے, اپنا ٹیسٹ کرتا رہے کہ میرا نفس کدھر جا رہا ہے, اصلاح ہو رہی ہے کہ نہیں, صحت ٹھیک ہو رہی ہے کہ نہیں. اور اگر یہ ہے کہ ویسے کا ویسا ہو, ہم علاج کرواتے ہیں حکیم کی دوائی سے, 15 دن پرہیز کرتا ہے, اس طرح سے باقاعدہ استعمال کرتا ہے, جب بالکل فائدہ نہیں ہوتا کہتے کیوں خام خواہ پابندی میں پڑے, چھوڑ دیتے. بالکل یہی حال نماز کا ہے. آپ نماز کو 10-15 دن استعمال کر کے دیکھیں, اگر یہ نسخہ کارگر ہو, آپ کی صحت ٹھیک ہو, آپ کے ایمان میں جوش اور قوت پیدا ہو, آپ کی طبیعت میں انقلاب کا جذبہ پیدا ہو, سمجھے کہ نماز کام کر رہی ہے. اور اگر آپ پتھر کے پتھر رہیں کہ جی مجھے کیا جو ہوتا ہے ہونے دو, سمجھو کہ آپ بے نمازی مریں گے, آپ نمازی نہیں. اللہ اکبر. سوچئے یہ باتیں کوئی فلسفے کی باتیں ہیں, یہ باتیں کوئی ایسی باتیں ہیں کہ جن کے بعد مان لو جی سمجھنے کی ضرورت نہیں. یہ باتیں تو وہ باتیں ہیں کہ جو آپ کی عقل کو لگتی ہیں, آپ کے دل کو اپیل کرتی ہیں, آپ ان باتوں کو رد کر نہیں سکتے. اس قسم کی یہ بالکل صحیح اور متوازن بات ہے. اور سارا اسلام اسی قسم کا ہے, سارا اسلام اسی قسم کا ہے. یہ تو ہماری بدبختی ہے, اللہ میرا معاف کرے, کہ ہم نے کبھی اسلام کی طرف توجہ نہیں دی. یقین جانیے اسلام دین دین فطرت ہے, یہ اللہ کا ہے اور باقی سارے لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں, باقی سب لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں, ان سے نفرت پیدا ہوگی. دیکھیے آج کل جو اسلام سے نفرت پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ کیا, آج کل جو لوگوں کے دلوں میں اسلام سے نفرت پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ کیا, کہ وہ اسلام لوگوں کے پاس نہیں ہے جو اللہ کا. یہ جو نفرت پیدا ہوتی ہے یہ لوگوں کے خود ساختہ اسلام سے نفرت پیدا ہوتی ہے. آج مولوی بہت برا نظر آتا ہے, آج لوگوں کو مولوی بہت برا لگتا ہے, کردار کا وہ گندا, علم کا وہ گندا, عقل کا وہ نکما, ہر لحاظ سے مولوی گندا ہے. کیوں؟ کہ یہ بالکل حقیقت ہوتی ہے, بالکل یہ حقیقت ہے. حقیقتاً وہ اسی قسم کا ہوتا ہے, علم اس کا ناقص, تہذیب اس کی ناقص, ہر لحاظ سے وہ گھٹیا ہوتا ہے. تو کیا یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ جو دین کا عالم ہوگا وہ نکما ہو جائے گا؟ نہیں, اس کے پاس اصلی اسلام ہے ہی نہیں, اس لیے اس کی یہ حالت. ورنہ خدا کی قسم اگر کہیں اصلی اسلام ہو تو یہ اتنی بڑی دولت ہے. اصلی اسلام والا آدمی کبھی ذلیل ہو سکتا ہے, کبھی ذلیل ہو سکتا ہے. اسے کبھی آزما کر دیکھ لو, اس کے پاس پیسہ رکھ دو, لوگ کہیں گے جی توبہ توبہ, وہ جی اتنا دیانتدار ہے جس کی حد نہیں. اس سے کبھی کوئی بات دین کی پوچھ لو, وہ اتنی دیانتداری سے بات بتائے گا, اللہ کے رسول کی بات بتائے گا, کبھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہانکے گا. ہر اس کی بات کا لوگوں پر اثر پڑے گا, اس کے کردار کا لوگوں پر اتنا اثر پڑے گا کہ عالم کی عزت, لیکن آج کل جتنا اسلام چلتا ہے دنیا میں، عام طور پر جو لوگوں کے پاس اسلام ہے، مولویوں کے پاس اس کی تھیلیاں ہیں، اوروں کے پاس اس کی پڑیاں ہیں، سب نقلی، خود ساختہ، اپنے گھر کا بنا ہوا، اس لیے لوگوں کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ایک سال، میری بات توجہ سے سنیے گا، اگر ایک سال کے لیے تجربہ کر لے حکومت، ایکسپیریمنٹ کر لے، اسلام کو نافذ کر کے دیکھ لے، اور لوگوں سے بھی یہ کہا جائے کہ تم تکلیف برداشت کر لو، ایک سال کے لیے اسلام کو نافذ ہونے دو، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ اگلے سال کے لیے کہیں گے کہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اسلام چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اسلام ایک نعمت ہے، اسلام ایک برکت ہے، اسلام خدا کی رحمت ہے۔ اللہ، آپ سوچئے، گھر میں تین چار بھائی ہوں، دو چار بہنیں ہوں، کنبہ ہو، اگر وہ سارے عقل والے، سمجھ والے، باپ کے کہنے پر چلیں تو گھر میں کبھی گڑبڑ ہو سکتی؟ کبھی گڑبڑ نہیں ہو۔ اور گڑبڑ کیوں ہوتی ہے؟ میں اپنی بیوی کا غلام، میرا بھائی اپنی بیوی کا غلام، وہ اپنی ساس لڑا رہا ہے، وہ اپنی ساس لڑا رہا ہے، باپ کو پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ اب گھر میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، فساد مچ رہا ہے، اور اگر سارے اس بات پر ایمان رکھیں کہ ہمارا خیر خواہ اصل کون ہے؟ باپ۔ باپ کی مٹھی میں رہو، باپ کی سیاست پر چلو، گھر کس سکون کے ساتھ چلو، یہی اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام خالق، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، اس کے قانون کو اسلام کہتے ہیں۔ اب بتائیے، اس میں کبھی گڑبڑ آ سکتی ہے؟ اب یہاں دیکھ لو، اگر پنجابی کو صدر یا پرائم منسٹر بن گیا تو سندھی روئے گا، اگر کوئی سندھی بن گیا تو پنجابی روئے گا، اگر کوئی بنگالی بن گیا تو ادھر والے روئیں گے، ادھر والا بن گیا تو ادھر والے روئیں گے۔ عورتیں رو رہی ہیں، ہائے ہمارے حقوق، ہائے ہمارے حقوق، ہمیں نمائندگی دو۔ اب کمال دیکھیے، یہ علم کا زمانہ ہے اور حقیقت میں اندھیرے کا زمانہ ہے۔ عورتیں کہتی ہیں ہمارے حقوق، اب عقل والا کہے گا حقوق کس سے مانگ رہی ہے؟ مردوں سے۔ اب دیکھیے، اگر جو بھی مرد حاکم بنے گا، جو بھی مرد برسر اقتدار آئے گا، عورتیں یا اس کی بیوی ہوگی، یا اس کی ماں ہوگی، یا اس کی بیٹی ہوگی۔ لیکن اب دیکھ لو، اب بیٹی کو باپ پر اعتبار نہیں، بیوی کو خامد پر اعتبار نہیں، مرد کو عورت پر اعتبار نہیں، عورت کو مرد پر اعتبار نہیں۔ وہ کہتی ہائے ہمارے حقوق تلف ہو گئے، ہائے ہمارے حقوق مارے گئے، اور مرد کہتے ہائے ہمارے حقوق مارے گئے۔ اسی جھگڑے کو نپٹانے کے لیے خدا نے اپنا قانون بھیج دیا، اپنی کتاب بھیج دی، کہ ظالموں، اس پر عمل کرنا، نہ عورت کو شکایت کا موقع ملے گا، نہ مرد کو شکایت کا موقع ملے گا، میں تمہارے لیے ایک بہترین اعلیٰ درجے کا نیوٹرل قانون بنا کر دیں۔ لیکن ہمیں نہیں منظور، کیوں؟ اسلام نہیں، ایمان نہیں۔ اگر ہم میں اسلام ہو، ہم میں ایمان ہو، اب اسلام ہوا ہے لوگوں کے دلوں میں، ہائے اسلام، ہائے اسلام، ارے اسلام کیا ہے؟ اسلام کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو ظلم کا قانون ہو۔ اب ہمارے ہاں دیکھ لیجیے گا، ہمارا آئین بننا ہوگا، اس کا مسودہ امریکہ میں تیار ہوگا، اس کا خاکہ برطانیہ میں تیار ہوگا۔ ہم پنجابی لوگ، پاکستانی لوگ، دیسی لوگ، بھلا امریکہ والے ہمارا دستور و آئین کا خاک بنائیں؟ لیکن دیکھ لو، وہاں کا بنا ہوا یہاں فٹ ہوتا ہے۔ لیکن خدا کہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، ارے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ نہ تمہاری نفسیات کو جانے، اللہ یعلم من خلق، وہ نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جو اللہ قانون بنائے گا، کبھی اس سے کوئی عورت رو نہیں سکتی، کوئی مرد رو نہیں سکتی۔ اب دیکھ لیجیے گا، قانون بن گیا، دوسری عورت کی دوسری شادی کی اجازت ہو گئی، عورتیں رو رہی ہیں، اجازت نہ ہوئی، مرد رو رہا ہے، کبھی وہ رو رہا ہے، کبھی وہ رو رہا ہے، کبھی ادھر کی تکلیف ہے، کبھی ادھر کی تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، دنیا کا کام عارضی ہے، میں تمہیں پورا قانون بتا دیتا ہوں، اگر تو انصاف کر سکتا ہے، اگر تو انصاف کر سکتا ہے تو بیوی دوسری بھی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی انصاف نہ کرے تو دوسری بیوی کا نام نہ لینا مارا جائے گا. دیکھیں کیا عمدہ فیصلہ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، پھر ایک سے نکاح کرنا دوسری سے نہ کرنا. اب میں نہیں جانتا آخر عمر ہو گئی ہے کہ جتنے لوگ بھی میرے ذہن میں ہیں جنہوں نے دوسری شادیاں کی ہیں کہ شاید وہ چھوٹ جائیں، امید کم ہی. کیوں؟ دیکھیے اللہ کے ہاں دو جرم ایسے ہیں، دو جرم ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں خدا کہہ دے گا کہ وہ نہیں، نہ ہے بس میں نہیں کروں گا. اور کسی چیز کے بارے میں تو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ لے، ان دو جرموں کے بارے میں مجھ سے کلام نہ کر. اور وہ دو جرم کون سے ہیں؟ ایک تو شرک ہے. شرک کے بارے میں خدا نہ کسی نبی کی سنے گا، نہ کسی ولی کی سنے گا، نہ کسی چھوٹے کی، نہ کسی بڑے کی، بالکل. دوسری بات، حق العبد، کسی کا حق. خدا بے بس تو کبھی نہیں ہے. یوں سمجھ لیے گا جیسے تھانیدار کے پاس آپ جائیں کہ جی میرا کہ اجی میں تو چلان کر بیٹھا، میرے تو بس کی بات نہیں، کہ میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے معاملہ. حق العباد جو ہے، حقوق العباد، خدا اس کے بارے میں کہے گا اے بندہ یہ میرے پاس کی بات نہیں ہے، تو جانے اور وہ بندہ جانے جس کا تجھے حق ہوا. اگر وہ تجھے معاف کر دے تو معاف ہوگا، ورنہ بالکل معاف نہیں. حدیث میں آتا ہے شہید جب شہید ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تیرا سارے گناہ، تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن الا الدین، مگر ترک، کسی کا حق، یہ میں معاف نہیں کروں گا، یہ نہیں معاف. خدا کا دربار لگے گا، باقاعدہ مقدمات پیش ہوں گے، پھر فیصلہ ہوگا. لیکن وہاں کیفیت کیا ہوگی کہ جرم کرنے والے پر جرم کا اثر خدا کے فیصلے سے پہلے اس کے اوپر اس جرم کا اثر ہو. جس آدمی نے بیویاں کر لی، ایک کے ساتھ اچھا سلوک ہے، دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، اب وہ بیوی آئے گی جو مظلوم ہے، فریاد کرے گی، خامد ملزم کی حیثیت سے آئے گا. حدیث میں آتا ہے وہ خامد جب پہنچے گا ایک حصہ اس کا مرا ہوا، فیصلہ بعد میں ہوگا، خدا کی عدالت سے فیصلہ بعد میں ہوگا. پہلے نقشہ یہ پیش ہو جائے گا کہ جس خامد نے اپنی ایک بیوی پر ظلم کیا ہے اور ایک کے ساتھ ہنی مون بناتا رہا ہے، اس کی ایک سائڈ مری ہوئی، جیسے فارغ گرا ہوا ہوتا. کیوں؟ کہ میں نے تجھے دو طرفیں دی تھی، تو نے ایک طرف کو کرادم کر رکھا تھا، یہ اس کی تجھے سزا. اگلی سزا علیحدہ ہے. یہ پہلا جو ہے ایک نقشہ ہوگا جب خدا کے سامنے جائے گا تو دیکھ. اب ہماری ول پاور اتنی کہاں ہوتی ہے کہ ہم بیوی کا مقابلہ کر لیں. لوگ حکومتوں کا مقابلہ کر لیتے ہیں لیکن بیوی کا مقابلہ نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہے. بیوی کا مقابلہ نہیں ہوتا، لوگ حکومتوں کا مقابلہ کر بیوی سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور پھر دوسری بیوی کر لیتے ہیں، اور پھر سوکنوں کی رقابت، سوکنوں کی آپس میں دشمنی. دوسری بیوی اس طرح سے خامد کو پھر کستی ہے، اس طرح سے کستی ہے، وہ اس سے ظلم کراتی ہے. اللہ میرا معاف کرے کہ انسان کبھی اس حساب سے چھوٹ سکتا ہے. اور پھر وہاں کا نقشہ کیا ہوگا؟ یہی صورت بنے گی. کافر کا تو خیر نام ہی نہ لیں، مسلمان کی بات ہم کر رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگ مسلمان ہیں، آصف جمعہ پڑھنے آئے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. جب مسلمان وہاں جائے گا، لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی بیوی کا، کسی دوست کا، کسی پارٹنر کا، کسی کا حق مارا ہوگا، وہ مظلوم آ جائے گا، یا اللہ میرا حق. اب اس کے پلے کیا ہے؟ وہ جو زمین، اب بھائی ساتھ وارث ہے، میں بڑا ہوں، باقی میرے بھائی چھوٹے ہیں، میری چلاکی کہ جب تک یہ ہوش میں پہلے پہلے سارا کام ٹھیک کروں. یہ ایمان والے کا کام ہو سکتا ہے؟ چلا کیے چل کروا کے وہاں پہنچیں گے وہ، یا اللہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا. اچھا اب اس کے پاس وہ زمین تو نہیں کہ اچھا یا اللہ دلا دے، اتنے سال کی پیداوار بھی دلا دے، زمین بھی دلا دے، اللہ میں مکان بھی دیتا ہوں، اللہ میرے پاس بینک بیلنس اتنا ہے میں رقم بھی دے دیتا ہوں. وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی مکان، نہ کوئی زمین، نہ کوئی بینک بیلنس، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن آپ مسلمان ہیں، نمازیں آپ نے پڑھی ہوں گی، روزے آپ نے رکھے ہوں گے، حج آپ نے کیا ہوگا، زکاتیں آپ نے دی ہوں گی، سب کا خیرات آپ نے کیا ہوگا. خدا کہے گا بھائی اس کے پلے تو اب یہی ہے اور تو کچھ ہے نہیں، بس اب یہ ہوگا، اس کی نیکییں اس کو ملتی جائیں گی اور یہ خالی ہوتا چلا جائے گا. ہم لوگوں نے اسلام کو کیا سمجھا ہے؟ کلمہ پڑھ لیا یا نہ بھی پڑھا، والدین کا پڑھا ہوا ہی کافی. ہمارا اسلام تو اسی قسم کا ہے نا، خاندانی نسلی، کہ ماں باپ مسلمان، میں مسلمان، میرے اسلام کی دلیل کیا کہ میں مسلمان، باپ میرا مسلمان تھا، میرے مسلم. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، یہ فلاں حضرت صاحب کے فرزند ارجمند ہیں، یہ فلاں کا بیٹا ہے، اور یہ اپنے ہی اس طرح سے وہ تعارف اپنا کروا رہا ہے کہ یہ فلاں عالم کا بیٹا ہے. حالانکہ اگر اس باپ میں اور اس بیٹے میں فرق ہو کہ وہ عالم ہو، وہ نیک ہو، اور یہ بے دین ہو، بالکل صاف چٹیل ہو، تو کیا ہے؟ یہ باپ کی تعریف کروا رہا ہے کہ باپ کو ذلیل کر رہا ہے؟ کہ یہ کیسا پھل لگا اس باپ کو، کیسا وہ باپ تھا جس کی یہ اولاد ہے، جس کی یہ ٹہنی ہے، جس کی یہ شاخ، اس کے لیے ایک مذمت کا پہلو ہے، تو اس کے لیے تعریف کا پہلو نہیں. لیکن ہم اسی سے ہی خوش ہوتے ہیں کہ میرا باپ ایسا تھا، میرا باپ ایسا تھا، میرے دادا جان ایسے تھے، ہمارا خاندان ایسا ہے. یہ چیزیں جو ہیں انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، فائدہ دیتا ہے اپنا عمل. اور عمل میں یاد رکھیے گا، سمجھنے کی بات جو ہے، سب سے بڑی چیز اسلام ہے. دیکھیے اسلام، خوب توجہ سے سن لیجیے گا، اسلام میرے بھائیوں ایک نظام حیات ہے. یہ نظام حیات کا بڑا عام استعمال ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو 95% پتا نہیں کیسے کیے اس سے کیا مراد. اسلام ایک نظام حیات ہے. نظام حیات کے معنی کیا ہے؟ اگر پوری زندگی ایک فرد کی، اگر پوری زندگی ایک معاشرے کی، ایک قوم کی، پورے ملک کی زندگی اگر اسلام کے مطابق نہ گزرے، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا سماج، ان کی معاشرت، ان کی سیاست، ان کی معیشت اگر اسلام کے مطابق نہ ہو تو نظام حیات نہیں ہے، وہ مسلمان ہے. ہمارے ذہن میں شیطان نے اس انگریز کے ذریعے سے یہ تصور یہ ڈال رکھا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ بس نماز، روزہ، حج، زکات، خاص خاص موقع ہیں، اپنا اس وقت کر کروا لیا، تم جانو تمہارا کام جانے، اسلام سے چھٹی ہے. خدا کہتا نہیں یہ اسلام نہیں. اسلام کیا ہے؟ جیسے آپ کے لیے نماز کی پابندی ہے، ویسے آپ کے لیے شکل و صورت کی پابندی. مسلمان وہ نہیں ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھو تو پتہ لگے اچھا جی یہ مسلمان ہے، میں تو سمجھتا تھا شاید لالا جی ہے، تو پنڈت ہے. سڑک پہ پھر رہا ہو ایک ہندو میں، ایک عیسائی میں، اور آج کرتے ایک مسلمان میں کوئی فرق نہیں، لیکن جب وہ مسجد میں آ جائے اچھا 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 یہ تو ماشاء اللہ عبد الاحد ہے، یہ عبد الصمد ہے، یہ فلاں ہے، میں تو سمجھا تھا کہ یہ کوئی پنڈت ہے، یہ کوئی عیسائی ہے، یہ کچھ اور ہے. تو کیا میں نے آپ نے یہ سمجھا کہ مسجد میں جا کر مسلمان ہو، باہر کوئی ضرورت نہیں ہے، بے شک تو ہندوؤں سے، عیسائیوں سے ملتا جلتا ہو تو کام چلتا رہے گا. یہ اسلام نہیں. اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے تیری 24 گھنٹے کی زندگی اسلام کے رنگ میں رنگی گئی. اور قرآن، اللہ اکبر، کاش کہ آج مسلمانوں کو لوگ ایم اے کر جاتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لے لیتے ہیں، لیکن اصل علم سے بالکل خالی ہوتے ہیں. خدا کی قسم، اگر کہیں ہماری حکومت کو یہ ہوش آ جائے اور مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم، اور قرآن کی تعلیم بھی ایسے لوگوں سے جن کی محبت قرآن کے ساتھ ہو، اگر لوگوں کو تعلیم ملے تو پھر یقین جانے قرآن جیسی انقلابی کتاب آج تک دنیا میں نہ کبھی آئی ہے نہ آئی. قرآن اسلام کو کیا کہتا ہے؟ صبغۃ اللہ. اسلام کیا ہے؟ اللہ کا رنگ. اسلام صرف نماز کا نام نہیں، اسلام ایک رنگ ہے. اگر وہ رنگ تجھ پر چڑھ جائے، اگر وہ رنگ تجھ پر چڑھ جائے، تیرے چہرے پر چڑھ جائے، تیرے مکان پر چڑھ جائے، تیرے بیوی بچوں پر چڑھ جائے، تو تو مسلمان ہے، ورنہ تیرا اسلام کچھ نہیں. میں کیا عرض کروں، یقین جانے میری بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسلام وہ پیش کیا جائے، آپ مانیں یا نہ مانیں، میرا عمل اس کے مطابق ہو یا نہ ہو، کم از کم بات وہ کہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. آج ہماری بڑی کوتاہی کیا ہے کہ ہم اسلام کو ویسا نہیں سمجھتے جیسا اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم نے اسلام کو اس انداز سے اختیار کیا ہے جیسے عیسائیوں نے اپنے مذہب کو اختیار کیا. ان کے ہاں پاپائیت علیحدہ ہو گئی، سیاست علیحدہ ہو گئی، پاپائیت علیحدہ ہو گئی، مذہب علیحدہ ہو گیا. آج مسلمانوں نے بھی یہی کام کیا، ان کی سیاست علیحدہ ہو گئی، مذہب ان کا علیحدہ ہو گیا. اور جس آدمی نے یہ سمجھ لیا ہو کہ سیاست اور چیز ہے، دین اور چیز ہے، اس نے اپنے اسلام کو ڈیوائڈ کر دیا، اس کا اسلام پھٹ گیا، کٹ گیا، ٹوٹ گیا، یہ مسلمان نہ. اگر مسلمان ہونا ہے اسلام کو قبول کرو، پورا قبول کرو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ کوئی عضو تمہارا اسلام کے اندر ہو اور باقی سارے کے سارے کفر. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. موت کو دور نہ سمجھیں، موت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، کوئی چیز اتنی قریب نہیں جتنی موت قریب ہے. موت کو قریب سمجھیں، اپنی تیاری ہر وقت رکھیں. اور تیاری کیا ہے؟ اپنے نفس پر قابو پائیں، اپنے آپ کو اسلام کے تابع کر دیں. یاد رکھیے گا، اگر آپ نے اپنے نفس کو اسلام کے تابع کر دیا، اپنی مرضی کو اسلام کے تابع کر دیا، آپ مسلمان ہو گئے. اور اگر آپ نے اسلام کو اپنی مرضی کے تابع حکم کر دیا، آپ کافر. سمجھے اسلام اور کفر کی تاریخ. میں یہ نہیں کہتا فلاں فرقہ کافر، فلاں فرقہ کافر، فلاں فرقہ کافر. دیکھیں میں نے کیا تعریف کی ہے. اگر اسلام کے تابع آپ کی مرضی ہے تو آپ مسلمان ہیں، اور اگر اسلام آپ کی مرضی کے تابع ہے تو آپ کافر، خواہ حدیث ہو یا کوئی. اس کو خوب سمجھ لیجیے. اور آج کل ہمارا حال یہی ہے، بیاہ شادی کا موقع آئے گا تو ہم گجر، راجپوت، جاٹ، اپنی برادری کے رسم و رواج. سیاست کا موقع آئے گا، ہم جمہوری، ہم استقلالی، غیر استقلالی، فلاں فلاں، ہم فلاں، وہ چلے گا. اور اگر کوئی اور موقع آئے گا، ہم فلاں، ہم فلاں. مسجد میں آ جائیں گے پھر کوئی حنفی، کوئی شافی، کوئی وہابی، کوئی بریلوی، کوئی شیعہ، کوئی یہ وہ، چلتے چلاتے رہیں گے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام ہے. خدا کے لیے اپنے نفس کو اسلام کے تابع کر دو، اپنی اڑیئیں، اپنی ضدیں ان کو چھوڑ دو، اپنے آپ کو اسلام کے تابع کر دو کہ جو کچھ اسلام کہتا جائے اس کے مطابق عمل کرتے جائیں، آپ مسلمان ہیں. اور اگر اسلام سے کہیں تو پیچھے رہ، میں آگے چلتا ہوں، تو یہ کفر ہے. آخر تھی اس کا ترجمہ دیکھیے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ، اور جب کہا جاتا تھا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ لوگوں جو اللہ وعدہ کرتا ہے وہ بالکل حق ہے، ہو کر رہے. وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، وہ گھڑی آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں، جس دن تمہارے فیصلے ہوں گے، تمہاری زندگی کے اعمال جو ہیں سارے کے سارے ان کا فیصلہ ہوگا، وہ بالکل قطعی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. قل تم، تم نے کیا کہا؟ جب ہم نے کہا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، قل تم، تم نے کہا ما ندری مسا، ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہوگی. ان الظن الا ظنا، بس چونکہ مولوی تو بات بڑے زور سے کرتا ہے، ہمیں بھی خیال ہو جاتا ہے کہ شاید آ ہی جائے. ان الظن الا ظنا، ہمیں بھی تھوڑا تھوڑا خیال ہو جاتا ہے. وما نحن بمستيقنين، لیکن ہمیں یقین کوئی نہیں. یہ ہے صورت. اب آپ بتائیے کیا ہماری یہی حالت نہیں ہے؟ قیامت کے بارے میں ہمیں یقین ہے؟ اپنے دل سے پوچھ لیا کریں، اپنے دل سے پوچھ لیا کریں، کیا قیامت کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ قیامت آئے گی؟ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اگر یقین ہو تو پھر آپ کسی کا مال کھائیں گے؟ سوچ لیں، اگر آپ کو قیامت کا یقین ہو تو آپ کسی کا مال کھائیں گے؟ جھوٹ بول کر کسی کا حق لینے کی کوشش کریں گے؟ کوئی اور اس قسم کی حرکت کریں گے؟ بشری تقاضے سے انسان غلبہ ہو جائے، وقتی طور پر کوئی چینج ایسی آ جائے، لیکن فوراً دیکھیے، اگر چیز تندرست چیز ہوگی کو گرے گا، الٹا گر جائے فوراً سنبھل کر بیٹھ جائے، اور اگر مر ہی گیا گرے گا ویسے کہ ویسے چت پڑے گا، آپ کہیں گے تو مر گیا. اگر مومن کبھی الٹ جائے، اگر مومن کبھی الٹ جائے اور اس کا ایمان زندہ ہو، وہ فوراً سیدھا ہو جاتا ہے اور معاملہ ٹھیک کر لیتا ہے، اور اگر اس کا ایمان مردہ ہو تو چت کا چت پڑا پڑا رہتا ہے، جیسے کوئی چھت میں سے گر گیا سانپ کی طرح سے پڑا ہے. اگر جان ہوگی تو بیٹھ جائے گا، اور اگر جان نہیں ہوگی تو ویسے کا ویسا پڑا رہے گا. اول تو مومن کبھی گرتا نہیں، اگر گر جائے فوراً سنبھل جاتا ہے اور سیدھا ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اسے احساس ہو جاتا ہے، خدا سے کہتا ہے یا اللہ غلطی ہو. فرمایا کہ لوگوں کا حال کیا ہے، اب یہ نہ سمجھے کہ یہ کافروں سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ مسلمانوں سے میں بات کر رہا ہوں. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، لوگوں قیامت آنے والی ہے، کوئی شبہ نہیں، قُلْ تُمْ، تم نے کیا کہا، بے شک تم زبان سے نہ کہو، قال سے نہ کہو، حال سے کہو، تمہاری حالت یہ بتاتی ہے، کہتے ہو ما ندری ما الساعۃ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز. اب میں نے کسی کے پیسے دبا لیے، وہ کہا اچھا پھر آگے دے گا، ہاں دے دوں گا آگے. اب کیا ہے میرے میں، کیا آگے واگے کچھ نہیں ہے، بالکل بے کار. قل تم، تم نے یہ کہا، ما ندری ما الساعۃ، میں نہیں جانتا قیامت کیا چیز ہے. ان الظن الا ظنا، جب کبھی مولوی بات کرتا ہے تو خیال ہو جاتا ہے شاید بھی کہیں آئی نہ جائے. ان الظن الا ظنا، کبھی کبھار خیال ہو جاتا ہے. وما نحن بمستيقنین، ہمیں قیامت کے بارے میں کوئی یقین نہیں. یہ سب مولویوں کی ڈرانے کی بات ہے. اب یہ سوچ لیجئے گا، یہ حال کافروں کا ہے، اور آج مسلمانوں کی وہی کیفیت ہو چکی ہے جو کہ کافروں کی ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. ان اللہ یا